لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله الحمد لله عز وجل الأسماء الحسنى یعنی اللہ پاک کے پیارے نام، اس کا سلسلہ ہمارا جاری ہے۔ اب تک اپنے پیارے پروردگار کے 10 نام ہم سن چکے ہیں اور انشاءاللہ تبارک و تعالی آج بھی اللہ پاک کے مبارک نام کو سننے کی سعادت حاصل کریں گے اور اس کے معنی اور اس کے ضمن میں جو خوبصورت باتیں علماء نے بیان کی ہیں انہیں بھی سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ آج کے سلسلے کا جو پہلا نام ہے وہ ہے الخالق، یعنی پیدا کرنے والا۔ خلق یہ مختلف معنی کے اندر استعمال ہوتا ہے، یعنی خالق جو اس کا مادہ ہے جہاں سے یہ لفظ نکلا ہے وہ ہے خلق کا، خا لام قاف۔ پیدا کرنا، کسی چیز کو مقدر کرنا، یعنی اس کو مقرر کرنا کہ یہ کس طرح ہوگی، اس کو بھی خلق کہا جاتا ہے۔ اللہ پاک نے قرآن مجید فرقان حمید میں کئی مقام پر اپنے پیدا کرنے کا، کہ اس نے مخلوق کو پیدا کیا ہے، اپنے بندوں کو پیدا کیا ہے، جن و انس کو پیدا کیا ہے، زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے، یہ جگہ جگہ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر موجود ہے اور اللہ پاک نے اس حوالے سے کئی باتوں کو ہمارے سامنے بیان کیا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ کہ اللہ پاک یہ سب سے بہترین بنانے والا ہے اور حقیقی طور پر وہی بنانے والا ہے۔ دوسرا، جو کوئی چیز بناتا ہے یا کوئی چیز وہ تخلیق کرتا ہے تو حقیقتاً وہ بنانے والا نہیں ہوتا، بلکہ وہ اس کی صورت بناتا ہے، وہ اس کی تصویر بناتا ہے، ورنہ حقیقتاً اس کی جو پیدائش ہوتی ہے، اس کے اندر جو خلقت ہوتی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر حضرت سیدنا عیسیٰ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس بات کے معزون تھے، یعنی ان کو اس بات کا اذن تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ قدرت دی تھی کہ یہ پرندوں کی صورت بناتے تھے۔ فرماتے انی اخلق لکم من الطین کہیئت الطیر، میں تمہارے سامنے پرندوں کی سے صورت بناتا ہوں۔ یہاں پہ اخلقو کا لفظ استعمال ہوا جو خلق سے نکلا ہے، لیکن اس کے معنی ہے کسی چیز کی صورت کو بنا دینا، پھر اس کے بعد میں اس میں پھونکتا ہوں تو فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ، وہ اللہ کے اذن سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اجازت سے پرندہ بن جاتا ہے۔ یعنی حقیقتاً آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک صورت بناتے، اللہ پاک کے حکم سے اس کے اندر آپ پھونکتے تو وہ پرندہ بن جاتا۔ تو حقیقی پیدا کرنے والا، ہر چیز کو پیدا کرنے والا، ہر چیز کو بنانے والا یہ رب تبارک و تعالی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے زمین و آسمان کو بنانے کا جگہ جگہ پہ ذکر کیا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالی نے ایک مقام پہ ارشاد فرمایا فتبارک اللہ احسن الخالقین، بابرکت ہے اللہ کی ذات جو سب سے بہتر بنانے والا ہے، یعنی سب سے بہترین بنانے والی ذات یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، اللہ پاک کی ہے، یہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے۔ خلق یعنی پیدا کرنا، اس کے کئی تقاضے، کئی باتیں اس حوالے سے علماء نے بیان کی ہیں۔ اگر ہم قرآن مجید فرقان حمید کا بغور مطالعہ کریں تو چند باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ سب سے پہلی چیز کہ اللہ پاک کے خالق ہونے کا، کہ اس نے ہمیں بنایا ہے، ایک ایک حصہ، ایک ایک ذرہ ہمارے جسم کا یہ اللہ پاک کا پیدا کرتا ہے، وہ ہمارا مالک ہے، اس حوالے سے کہ اس نے ہر چیز کو پیدا کیا، ہر چیز کا خالق وہ ہے۔ تو سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے تلوے تک کی ایک ایک شے کی خلقت اللہ پاک نے فرمائی ہے۔ بندہ جب اس چیز کا تصور کرتا ہے تو اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا مملوک پاتا ہے کہ میں تو کچھ بھی نہیں تھا، اللہ پاک نے مجھے، جو عدم تھا، میں کچھ بھی نہیں تھا، اس سے مجھے وجود عطا کیا، تو اس کا دل اللہ پاک کے شکر سے بھر جاتا ہے کہ میرا اپنا تو کچھ بھی نہیں، سر کا ایک بال بھی میرا نہیں ہے، ہاتھ کا ایک ناخن بھی میرا نہیں ہے، خال بھی میری نہیں ہے، ساری کی ساری چیزیں یہ اللہ پاک نے مجھے عطا کی ہیں، اس نے چاہا تو مجھے اس طرح بنایا ہے۔ جب بندہ یہ تصور کرتا ہے تو اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مخلوق پاتا ہے، اپنے آپ کو اللہ کا مملوک پاتا ہے، یعنی اپنے آپ کو اللہ کی ملکیت کے اندر پاتا ہے، اور یہ چیز اس کے دل کو اس تصور سے بھر دیتی ہے کہ میں ایک عظیم بادشاہ کا، ایک عظیم شہنشاہ کا بندہ ہوں، اس کا پیدا کرتا ہوں۔ تو قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ جل شانہ نے جو پیدا کرنا ہے، اپنا خالق ہونا ہے، اس کا ایک تقاضا یہ بیان کیا ہے کہ ہم اللہ پاک کی عبادت کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں۔ آپ غور کریں گے تو یہ کئی مقامات پر آپ کو ملے گا۔ مثال کے طور پر سورۃ البقرہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، یعنی اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو، وہ رب کے جس نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا تاکہ تم پرہیزگار بنو۔ یہاں علماء ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے جہاں عبادت کا حکم دیا کہ تم اپنے رب کی عبادت کرو، اپنے پروردگار کی عبادت کرو، تو ساتھ ہی ساتھ اس کی دلیل بھی اللہ پاک نے بیان فرما دی کہ اس کی عبادت کیوں کرو۔ ایک تو وہ تمہارا رب ہے، تمہارا پروردگار ہے، تمہاری تربیت کرنے والا ہے، تمہیں بالکل پستی سے، بالکل نیچے سے اوپر تک لے جانے والا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ اللہ پاک نے اس کی دلیل یہ بیان فرمائی کہ اللہ پاک کی ذات وہ ہے کہ جس نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلے والے لوگوں کو بھی پیدا کیا۔ اب پیدا کرنا اللہ پاک کا، خالق ہونا اللہ پاک کا، ہمارا مالک ہونا اللہ پاک کا، یعنی اللہ پاک ہمارا مالک ہے، اسی طرح ہمارا اللہ پاک کی مخلوق ہونا، یہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں۔ یعنی عبادت کے اوپر ایک دلیل جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں پیدا کرنے والا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے والی؟ کہ خالق ہونے کا ایک تقاضا یہ ہے کہ اللہ پاک کی عبادت یہ ذوق و شوق کے ساتھ کی جائے، اور یہ تصور کر کے کی جائے کہ وہی ہمارا پیدا کرنے والا ہے، ہم اس کی مخلوق ہیں۔ اسی طرح اللہ پاک نے سورہ زاریات کے اندر یہ ارشاد فرمایا، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، کہ میں نے جنات اور انسان کو اسی لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں۔ یعنی جنوں انس کی پیدائش کا مقصود، ان کی خلقت کا مقصود، ان کو پیدا کرنے کا مقصود یہ ہے کہ وہ اللہ پاک کی عبادت کریں۔ یعنی اللہ پاک نے عبادت کا حکم دیا، جنوں انس کی پیدائش کا مقصد بیان کیا، اور ساتھ میں یہ بیان کر دیا کہ پیدا کرنے والا میں ہوں، عبادت میری کرنی ہے تو ساتھ ہی ساتھ پیدا کرنے والا بھی میں ہوں۔ بعض لوگ یعنی جب آپ فلاسفہ کی کتابیں پڑھیں گے، مناطقہ کی کتابیں پڑھیں گے، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ انہوں نے طرح طرح کی دریریں اللہ پاک کی عبادت کے اوپر دی ہوئی ہیں۔ جو علم کلام والے ہوتے ہیں، ایک فن ہے پورا، اس میں طرح طرح کی دلیلیں ہوتی ہیں اللہ پاک کی عبادت کے اوپر۔ لیکن آپ قرآن مجید فرقان حمید کی ان آیتوں پر غور کریں کہ کتنے سمپل سے، کتنے سادہ سے انداز میں اللہ پاک نے عبادت کا حکم بھی ارشاد فرمایا، تو ساتھ ہی ساتھ اس کے اوپر دلیل بھی ارشاد فرما دی کہ اللہ پاک کی عبادت اس وجہ سے بھی کرنی ہے کہ وہ ہمارا خالق ہے، اس نے ہمیں پیدا کیا ہے، اور جو پیدا کرے، جو کسی چیز کو بنائے، تو وہی حقیقی طور پہ اس کا مالک ہوتا ہے، اسی کی عبادت یہ کی جاتی ہے۔ اسی طرح قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ پاک نے اپنی مخلوقات، یعنی جس چیز کو اس نے پیدا کیا ہے، ان تمام کے اندر اس نے غور و فکر کی ہمیں دعوت دی ہے، غور و فکر کی دعوت دی ہے کہ اس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔ یہ جو آیت ہے، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، یہاں پہ یعبدون کا بعض نے معنی کیا ہے کہ یعرفون، یعنی میں نے انسان کو اور جنات کو اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ وہ میری معرفت حاصل کریں، میری پہچان حاصل کریں، کہ جب میری پہچان حاصل کریں گے تو عظمت دل کے اندر بیٹھے گی، عظمت دل میں بیٹھے گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی طرف جو مخلوق ہے وہ مائل ہوگی، اللہ کی عبادت کی طرف مخلوق مائل ہوگی اور دل سے اللہ پاک کی عبادت کرے گی۔ مثال کے طور پر اللہ پاک نے قرآن مجید فرقان حمید کے سورہ آل عمران میں یہ ارشاد فرمایا کہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، کہ بے شک آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کرنے میں اور دن اور رات کے تبدیل ہونے میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں، جو سمجھدار ہیں، ان کے لیے زمین و آسمان کی پیدائش میں اور اسی طرح دن اور رات کے تبدیل ہونے میں نشانیاں موجود ہیں جو عقل رکھتے ہیں ان کے لیے۔ یعنی جب وہ آسمانوں کی پیدائش میں غور کرتے ہیں، جب وہ زمین کی پیدائش میں غور کرتے ہیں، جب وہ دن کے آنے اور رات کے جانے، رات کے آنے دن کے جانے پر غور کرتے ہیں، تو پھر ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی پہچان حاصل ہوتی ہے۔ یعنی اگر ہم آسمان کو دیکھیں، سورہ ملک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ آپ بار بار آسمان کو دیکھو، فرجع البصر، اپنی نظر کو لوٹاؤ، دیکھو آسمان کو کہ کیا اس کے اندر کوئی تفاوت نظر آتا ہے، کوئی ٹوٹ پھوٹ اس کے اندر نظر آتی ہے؟ صدیوں سے یہ آسمان قائم ہے، صدیوں سے یہ آسمان قائم ہے۔ اور فرمایا کہ یہ آسمان ہم نے بغیر ستونوں کے بنایا ہوا ہے۔ ایک چھوٹی سی عمارت جو ہوتی ہے وہ بغیر ستونوں کی قائم نہیں ہو سکتی، اللہ پاک نے یہ عظیم الشان آسمان جو ہے وہ بغیر ستونوں کے قائم کیا ہوا ہے، اور صدیاں گزر چکی ہیں، اس آسمان کے اندر ہمیں کوئی رخنا نظر نہیں آتا۔ تو یہ اللہ پاک کی کتنی عظیم تخلیق ہے، کیسی عظیم مخلوق ہے یہ آسمان جو اللہ پاک نے پیدا فرمایا۔ زمین کی وسعت کیا ہے، زمین کتنی وسیع ہے، یہ آج تک انسان جان نہیں سکا۔ بس فقط اتنا کہہ دیا کہ زمین پر جو خشکی ہے وہ 25% ہے، 25% یہ خشکی ہے اور 75% یہ سمندر ہے، پانی ہے، لیکن اس کی انتہا کیا ہے؟ آئے دن کوئی نہ کوئی نئی سے نئی جگہ جو ہے وہ معلوم ہوتی رہتی ہے، نئی سے نئی جگہ پر بندہ پہنچتا رہتا ہے، کسی نہ کسی جزیرے کا انکشاف ہوتا ہے، یعنی جگہیں لوگوں کے سامنے ظاہر ہوتی رہتی ہیں۔ تو بندہ ابھی زمین کو مکمل طور پہ نہیں جان سکا کہ زمین کے اندر کون کون سے مقامات موجود ہیں۔ پھر اس کے بعد اگر ہم آسمان کی تخلیق پر غور کریں، آسمان کے اندر جو اشیاء موجود ہیں ان کے اوپر غور کریں، تو ہماری آنکھیں حیرت سے کھلی کی کھلی رہ جائیں کہ بعض ستاروں کے بارے میں جو اندازہ مقرر کیا گیا، جو باتیں بتائی گئیں، اس کے مطابق وہ زمین سے کئی گنا بڑے ہیں، زمین سے کئی گنا بڑے ہیں، یعنی کئی زمینیں اس کے اندر آ جائیں۔ پھر سورج ہے، سورج کئی گنا بڑا زمین سے ہے، اور سیارے ہیں اور مخلوقات اس کے اندر موجود ہیں، تو ہم اندازہ لگائیں کہ خود یہ آسمان کتنا بڑا ہوگا، خود یہ آسمان کتنا بڑا ہوگا۔ اور حدیث پاک کے اندر ہے، ایک حدیث پاک میں فرمایا کہ آسمان کے چرچرانے کی آواز، یعنی جب بندہ کسی چیز پر بیٹھتا ہے وہ بھاری بھرکم ہو، بہت زیادہ چیزیں ہوں تو چرچر کی آواز آتی ہے، تو فرمایا کہ آسمان چرچرایا، اور یہ اس کا حق ہے کہ وہ چرچرائے، یعنی اس میں سے اس طرح کی آواز آئے۔ وجہ یہ ہے کہ اس کے ایک ایک حصے پر کوئی نہ کوئی فرشتہ کھڑا ہے جو اللہ پاک کی عبادت کر رہا ہے، کوئی سجدے کے اندر ہے، کوئی رکوع کے اندر ہے، کوئی قیام کے اندر ہے، اللہ پاک کی عبادت کے اندر مصروف ہے۔ یعنی آسمان میں ایسی مخلوقات اللہ پاک نے بنائی ہوئی ہیں، تخلیق ان کی ہوئی ہے کہ جو اس کی عبادت کر رہی ہیں۔ تو اب ہم اندازہ لگائیں کہ آسمان خود کتنا بڑا ہوگا، جب ایک ایک ستارہ اتنا بڑا ہے کہ جو زمین سے کئی گنا بڑا ہے، تو خود آسمان کتنا عظیم ہوگا۔ اور پھر یہ یاد رکھیں کہ روایتوں کے اندر یہ موجود ہے کہ چونکہ سات آسمان کا تذکرہ، یہ تو قرآن و حدیث کے اندر موجود ہے کہ اوپر تلے سات آسمان اللہ پاک نے بنائے ہیں، اور علماء نے یہ لکھا، جیسے علامہ سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ ہر آسمان جو پہلا ہے اس سے دوسرا آسمان بہت بڑا ہے، پھر دوسرے سے تیسرا آسمان بہت بڑا ہے، تیسرے سے چوتھا آسمان بہت بڑا ہے، یوں یہ آسمان جتنے اوپر جاتے ہیں اتنے ہی اس کی مقدار یہ بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو اللہ پاک کی کرسی ہے اور اللہ پاک کا عرش ہے، وسیع کرسی جو ہو سماواتی والارض، اللہ پاک کی جو کرسی ہے وہ زمین و آسمان سب سے بڑھ کر ہے، سارے ساتوں آسمان، ساتوں زمینیں، ان تمام سے بڑھ کر اللہ کی کرسی ہے۔ اب ایک قول یہ ہے کہ عرش اور کرسی یہ دونوں ایک ہی چیز ہیں، عرش اور کرسی یہ دونوں ایک ہی چیز ہیں، اور ایک قول یہ ہے کہ کرسی جدا گانا چیز ہے اور عرش جو ہے وہ الگ چیز ہے۔ اللہ پاک جگہ سے پاک ہے، کرسی پر بیٹھنے سے پاک ہے، اس نے یہ اشیاء بنائی ہیں۔ اور عرش کے بارے میں علماء نے یہ ارشاد فرمایا کہ عرش اللہ پاک کی سب سے بڑی مخلوق ہے، عرش اللہ پاک کی سب سے بڑی مخلوق ہے۔ تو اب اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ پاک نے کیسی کیسی عظیم چیزوں کو پیدا فرمایا، کیسی کیسی عظیم چیزوں کو پیدا فرمایا۔ ہم کسی طاقتور شخص کو دیکھتے ہیں، اب بڑا کوی ہو، دیو ہیکل ہو، تو دیکھ کے کہتے ہیں یار کیسی شان ہے، اللہ پاک نے کیسا بندہ پیدا کیا ہے۔ یا ہم کوئی بڑا جانور دیکھتے ہیں، نیا جانور کوئی انکشاف ہوتا ہے اس کا کہ پتہ چلا کہ بھائی اتنا بڑا جانور، جیسے مثال کے طور پر ایک فرضی جانور ڈائنوسور، جس کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کی جاتی ہیں اور کیسی کیسی اس کی جو ہے وہ پکچرز دکھائی جاتی ہیں کہ وہ کتنا بڑا تھا، اس کو دیکھ کے بندے کے اوپر ایک ہیبت طاری ہو جاتی ہے کہ پتہ نہیں کیا چیز ہے۔ یہ اللہ پاک نے کتنے پیدا فرمائے، ایسی مخلوقات اللہ پاک نے پیدا فرمائی۔ لیکن آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ سیدنا جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام، سیدنا جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام، ان کے بارے میں روایتوں کے اندر موجود ہے کہ ان کے 600 پر ہیں، 600 پر ہیں، اور ان کا ایک ایک پر یہ زمین و آسمان کو بھر دیتا ہے۔ یعنی ان کی جو حقیقی حیت ہے، حقیقی صورت ہے، اس میں یہ اتنی بڑی مخلوق ہے، اور ان سے کئی گنا بڑے اسرافیل علیہ السلام ہیں، ان کی جو مقدار ہے میکائیل علیہ السلام کی ان سے بڑھ کر ہے۔ تو اب اندازہ لگائیں کہ اللہ پاک نے ان کو پیدا فرمایا، اور یہ وہ مخلوق ہے کہ اللہ پاک سے تھر تھر کانپتے ہیں، قیامت کے دن ان میں سے ہر ایک یہ چاہے گا کہ اس کے اوپر سے بار ہٹ جائے، اس کے اوپر کسی طرح کی کوئی بات نہ ہو، بس کسی اور کی طرف بات چلی جائے، اور اللہ پاک کے سامنے کھڑے ہونے سے یہ کانپتے ہیں۔ اللہ پاک کن فرماتا ہے یہ پیدا ہو جاتے ہیں، اللہ پاک فرماتا ہے مر جاؤ تو انتقال کر جائیں گے، قیامت کے دن یہ سارے کے سارے انتقال کر جائیں گے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ اتنی بڑی مخلوق اللہ پاک نے پیدا بھی فرمایا، وہ فرمائے گا تو لمحے بھر کے اندر سارے کے سارے انتقال بھی کر جائیں گے، قیامت کے دن تو صرف اور صرف اسی کی بادشاہی ہوگی۔ اب اس سے اندازہ ہم یہ لگائیں کہ خالق، پیدا کرنے والا ہمارا رب عز و جل، ہم تو ایک چھوٹی سی مخلوق ہیں، اس نے اتنی بڑی بڑی مخلوقات بنائی، آسمانوں کو بنایا، عرش کو بنایا، کرسی کو بنایا، آسمانوں میں طرح طرح کے ستارے بنائے، جبریل امین علیہ السلام کو بنایا، اسرافیل علیہ السلام کو بنایا، میکائیل علیہ السلام کو بنایا، اور کوئی سے تھکاوٹ نہیں ہے، ظاہر ہے وہ تھکاوٹ سے پاک ہے، ولم یعی بخلقہن، ان تمام کو پیدا کرنے سے اللہ کو کوئی تھکاوٹ تھوڑی ہوئی ہے، اس نے کن فرمایا یہ ساری کی ساری چیزیں ہو گئی۔ یہ اس کی حکمت جداگانہ ہے کہ اس نے 6 دن کے اندر یہ چیزیں بنائی، لیکن وہ اس سے پاک ہے کہ اس کو 6 دن لگے، وہ جانتا ہے کہ وہ کیا تھے، لیکن وہ فرماتا ہے کن فیکون، جو اس نے فرمایا فوری طور پر وہ چیز ہو جاتی ہے۔ اب یہاں جو میں نقطہ آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں وہ ذرا بغور سننے والا ہے کہ اللہ پاک کی ذات اتنی عظیم ہے، ہر چیز کا خالق، ہر چیز کا مالک وہ ہے، لیکن اب آپ یہ دیکھیں کہ اتنی بڑی بڑی مخلوقات یہ اللہ پاک کے سامنے کھڑے ہونے سے کانپتی ہیں، یعنی اس کی جو قہاریت ہے، اس کی جو جباریت ہے، اس کا جو پکڑ کرنے والا ہونا ہے وہ بھی ایسا ہی سخت ہے۔ تو ایسے بڑے بڑے فرشتے جو معصوم ہیں وہ اللہ پاک کے سامنے کانپتے ہیں، لیکن اللہ پاک اپنے بندوں سے ماں سے بڑھ کر محبت فرماتا ہے۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب ایک ماں کو دیکھا کہ اس نے بچے کو چمٹایا ہوا ہے، صحابہ اکرام علیہ رضوان رو رہے ہیں اس محبت کو دیکھ کر، تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنا یہ ماں اپنے بچے سے محبت کرتی ہے، اس سے بڑھ کر اللہ پاک اپنے بندے سے محبت کرتا ہے۔ اب ذرا تصور کریں، ذرا سوچیں اس حوالے سے۔ میں نے شروع میں عرض کی تھی کہ اللہ پاک کے ناموں کا ایک تقاضا یہ ہے کہ اللہ پاک کے نام بیان کرنے کا ایک مقصد یہ ہے کہ ہر نام کے اندر کوئی نہ کوئی ایسی بات موجود ہوتی ہے کہ جو ہمیں اللہ پاک کے قریب لے کے جاتی ہے۔ اب ذرا ہم یہ غور کریں کہ اگر کوئی شخص جس کا مرتبہ دنیاوی اعتبار سے بھی بہت زیادہ ہو، بہت بڑا کوئی شخص ہو، اور اس کو ہم سے بہت زیادہ محبت ہو، بہت زیادہ محبت ہو، ہم صدر وزیر اعظم کو چھوڑیں، اگر کوئی پولیس کا بڑا افسر یا فوج کا بڑا افسر وہ ہم سے بہت زیادہ محبت کرتا ہو، پاورفل شخصیت ہے اور وہ ہم سے محبت کرتا ہے، تو ہمیں کتنی خوشی ہوگی۔ یعنی ایک ہی کہ وہ ہماری رعایت کرتا ہے، ہمیں جانتا ہے، لیکن اگر وہ ہم سے غایت درجے کی بہت زیادہ محبت کرتا ہے تو ہمیں کتنی خوشی ہوگی کہ یار اتنا بڑا شخص ہے اور میں تو اس کو کچھ بھی نہیں دے رہا، میں اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہوں، لیکن اس کے باوجود ہی مجھ سے محبت کرتا ہے. اب بندہ ذرا تصور کرے کہ احکم الحاکمین، سب سے بڑھ کر جو ذات ہے وہ اللہ پاک کی، سب سے بڑھ کر اللہ پاک کی ذات ہے، وہ جو چاہے کرے، سارے افسران کو، سارے حکمرانوں کو، ساری خلقت کو پیدا کرنے والا وہی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ ہم سے کیسی محبت کرتا ہے کہ ماں بھی ہم سے ایسی محبت نہیں کرتی. جب ہم یہ تصورات رکھیں گے اپنے ذہن کے اندر، اپنے دل کے اندر، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اپنے رب عز و جل کی وہ محبت ہمارے دل کے اندر پیدا ہوگی کہ ہم اس کی عبادت کی طرف ذوق و شوق کے ساتھ مائل ہوں گے. آخر کے اندر ایک حدیث مبارکہ، اللہ پاک نے جو زمین و آسمان کو اور مخلوق کو پیدا کیا ہے، صحیح مسلم کی حدیث مبارکہ ہے، وہ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، اسے سماعت فرمائیے. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر صحابہ کرام علیہم رضوان روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک نے ہفتے کے دن یہ مٹی کو پیدا فرمایا، اور پہاڑوں کو اتوار کے دن پیدا فرمایا، جو درخت ہیں ان کو پیر کے دن پیدا فرمایا، اور جو مشکلات ہیں ان کو منگل کے دن پیدا فرمایا، اور بدھ کے دن اللہ پاک نے نور کو پیدا فرمایا، اور جمعرات کے دن اللہ پاک نے جو چوپائے ہیں یعنی جو جانور ہیں ان کو زمین کے اندر پھیلایا، اور جمعہ کے دن اللہ پاک نے عصر کے بعد جمعے کی آخری ساعتوں کے اندر، آخری جو گھڑیاں ہوتی ہیں عصر کے بعد، اس میں حضرت آدم علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کو پیدا فرمایا. یعنی ہفتے کے دن یہ زمین پیدا ہوئی، مٹی پیدا ہوئی، اسی طرح اتوار کے دن یہ پہاڑوں کو پیدا کیا گیا، پیر کے دن درختوں کو پیدا کیا گیا، جو منگل کا دن تھا اس میں بندوں پر جو مشکلات مصائب آنے والے تھے ان کو پیدا کیا گیا، بدھ کے دن اللہ پاک نے نور کو پیدا کیا، اور جمعرات کے دن اللہ پاک نے زمین کے اندر جو چوپائے ہیں، جانور ہیں، ان کو پھیلایا یعنی ان کو پیدا فرمایا، اور جمعے کے دن عصر کی آخری گھڑی کے اندر اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کو پیدا فرمایا. آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو خلقت ہوئی، ان کی جو پیدائش ہوئی، وہ جمعہ کے دن عصر کے آخری وقت کے اندر ہوئی. اسی لیے علماء ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ کی پیدائش کا جو لمحہ ہے، اس میں اللہ پاک اپنے بندوں کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے. یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی جو ولادت ہوئی ہے، جس گھڑی کے اندر ہوئی ہے، تو ان کی اولاد جب اللہ پاک کی بارگاہ میں اس وقت کے اندر دعا کرتی ہے، تو اللہ پاک اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے. اسی پر امام محمد ابن محمد امیر الحاج رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ ارشاد فرماتے ہیں اپنی مدخل کے اندر کہ جب حضرت آدم علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کی جو گھڑی ہے، اس میں اللہ پاک دعاؤں کو قبول فرماتا ہے، تو آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے بھی آقا یعنی نبی محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی، جس وقت آپ کا دنیا کے اندر ظہور ہوا اور آپ کی دنیا کے اندر پیدائش ہوئی، تو وہ گھڑی بھی ایسی ہی برکت والی ہے کہ اس میں جو دعا کی جائے اللہ پاک کی بارگاہ میں ضرور وہ قبول ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ذوق و شوق کے ساتھ اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی رحمتیں برکتیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اللہ اللہ